اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور ڈرو اس دن سے کہ نہ کام آوے کوئی شخص کسی کی طرف سے ذرا اور نہ قبول کیا جاوے گا اس کی طرف سے بدلہ اور نہ کام آوے گی اس کو سفارش اور نہ ان کو مدد پہنچے. وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں اور پھر اس نے وہ پوری کی تب فرمایا میں تجھ کو کروں گا سب لوگوں کا پیشوا. بولا اور میری اولاد میں سے بھی. فرمایا نہیں پہنچے گا میرا قرار ظالموں کو. یہ سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں ہیں اور اس کے بعد بھی آیتیں ہیں جس کا تعلق جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَحِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے واسطے اور امن کی جگہ اور بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ اور حکم کیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو کہ پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے واسطے اعتکاف کرنے والوں کے واسطے رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے. یہ سورہ بقرہ کی 122 سے لے کر 125 تقریباً چار آیتیں ہم پانچ آیتیں پڑھی ہیں. اللہ تعالی ان آیتوں میں وہ اپنے انعامات اور وہ احسانات جو بنی اسرائیل پر کیے گئے, بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے جو حضرت اسحاق سے چلی, ان کو بنو اسحاق بھی کہتے ہیں, اور بنو اسماعیل جس میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد. فرماتے ہیں کہ اے اولاد یعقوب, اے بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب, میری ان نعمتوں کو یاد کرو جن کا میں نے تم کو وقتاً فوقتاً انعام کیا, اور اس کو بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو بہت لوگوں پر بہت سی باتوں میں فوقیت دی. اور تم ڈرو ایسے دن سے یعنی روز قیامت سے جس میں کوئی شخص کسی کی طرف سے کوئی مطالبہ یعنی جو حق کے واجب ہے ادا کرنے پاوے گا یعنی کسی کی طرف سے وہ ادائے واجب ادا نہیں کر سکے گا, اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ بدلہ حق کے واجب ہونے کے بدلے اس کی طرف سے کسی کی طرف سے قبول کیا جاوے, اور نہ کسی کی کوئی سفارش جبکہ ایمان نہ ہو مفید ہوگی, اور نہ ان لوگوں کو کوئی اپنے تسلط سے اپنے بادشاہت سے اپنے حکم سے بچا سکے گا. اس دن سوائے اللہ کی ذات کی اور کوئی ذات نہیں ہوگی بچانے والی. دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کرنسیاں چلائی ہیں، دنیا کے مال و اسباب دیے ہیں، ان مال و اسباب ہوں گے تو آپ اس دنیاوی زندگی کو گزار سکیں گے۔ اخروی زندگی کے لیے ضروری ہے سب سے بہترین کرنسی جو نامہ اعمال ہیں، اور ان نامہ اعمال میں یعنی اچھے اعمال، اعمال صالحہ، اور ان سب کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، ایمان ضروری ہے میرے عزیزو، بغیر ایمان کے اعمال مقبول نہیں ہیں۔ اگر کسی نے بغیر ایمان کے اچھے عمل کیے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالی اس کو دین کی ہدایت دے دے، اسلام لے آئے، یا اگر ہدایت نہیں ہے تو پھر یاد رکھو کہ اس کا بدلہ اسی دنیا میں پورا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد والی آیت جو ہے جس میں حق تعالی فرماتے ہیں کہ تیرے رب نے، اس کے رب نے ابراہیم کا، یعنی ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا کئی باتوں میں کئی طرح سے امتحان لیا، اور ان سب امتحان میں ابراہیم علیہ السلام پورے پورے اترے۔ فاتمہن، اس کو اتم طریقے سے، کامل طریقے سے، اکمل طریقے سے دیا، یعنی یوں سمجھو کہ فرسٹ کلاس فرس میں وہ پاس ہوئے۔ تو اللہ تعالی نے ان کو بدلہ یہ دیا کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے، سب لوگوں کا پیشوا بنائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا درجہ جس طرح امت محمدیہ میں ہے، یاد رکھو اہل کتاب میں بھی ان کا ایک درجہ ہے، لوگ ان کو ایک اچھے پیغمبر کی طرح مانتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کہ ہم تمہیں اس دنیا کا پیشوا بنائیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا قرار نہیں پہنچے گا، میرا قرار، میرا وعدہ ظالموں کو، جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کی نہ مان کر اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملے گا، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 124 ہے، جس میں اللہ تعالی کے خاص پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات اور ان میں ان کی کامیابی، پھر ان کے انعام اور صلے کا بیان ہے۔ ہمارا امتحان ہوتا ہے، دنیا میں امتحان ہوتا ہے، پرائمری والوں کا امتحان سیکنڈری والے لیتے ہیں، سیکنڈری والوں کا امتحان ہائر والے لیتے ہیں، ہائر سیکنڈری والے، اور ان کا امتحان یونیورسٹی یا کالج والے لیتے ہیں۔ اور یہ امتحان کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک پیپر تھما دیا جاتا ہے، اور دوسرے پیپر کا آپ کو اس کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے امتحانات ہیں اس دنیا کے اندر۔ اللہ تعالی کی طرف سے امتحان لینے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے انعام لینے کا کیا طریقہ ہے کہ جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے ازراہ شفقت اپنی اولاد کے لیے بھی اسی انعام کی درخواست کی، جو انعامات اللہ نے ان پر کیے، تو انہوں نے بھی درخواست کی کہ ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی یہ انعام ملے۔ تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک دستور اور ایک ضابطہ بیان فرمایا گیا کہ اس میں حضرت خلیل اللہ کی درخواست پر کی منظوری کی شرط اسی صورت میں دی گئی کہ یہ انعام آپ کی ذریت کو بھی ملے گی، مگر جو لوگ تمہاری ذریت میں سے نافرمان اور ظالم ہوں گے وہ یہ انعام نہیں پا سکیں گے۔ یہاں چند باتیں غور طلب ہیں، یاد رکھو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امتحان کسی شخص کی قابلیت معلوم کرنے کے لیے لیا جاتا ہے کہ اس انسان کے اندر قابلیت کیا ہے، جو کتابیں اس نے پڑھی ہیں وہ کتاب اس کو یاد بھی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہیں، ان کو امتحان کی کیا ضرورت ہے؟ ہر آدمی کا جو حال ہے وہ اس پر مخفی نہیں ہے۔ پھر امتحان کا کیا مقصد؟ سب سے پہلی بات، امتحان کا کیا مقصد؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں مختلف عنوانوں سے امتحان لیا جاتا ہے، یہ امتحان کس کس عنوان سے لیا گیا؟ دنیا کے امتحان ہیں، سائنس کے ہوتے ہیں، جغرافی کے ہوتے ہیں، ہسٹری کے ہوتے ہیں، میتھس کے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو جو سبجیکٹ وہ پڑھے ہیں ان کے ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ کامیابی کس صورت اور اس کو کس نوعیت کی رہی۔ چوتھا یہ کہ یہ انعام کیا دیا گیا اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ پانچواں یہ کہ اس انعام کے لیے جو ضابطہ مقرر کیا اس کی کچھ توضیح اور تفصیل۔ تو یہ پانچ سوال ہیں، اور ان پانچوں کے جواب بعد اب آپ کے سامنے کہ امتحان کا مقصد کیا ہے۔ اور قرآن کریم کے ایک لفظ نے ربہو کو نے اس کو حاصل کر دیا۔ دیکھو یہاں یہ نہیں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ، اللہ کا ذاتی نام نہیں لایا گیا، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ، کہ اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا، بلکہ یہ فرمایا یا یہ نہیں فرمایا جو اللہ کے صفاتی نام ہیں ان میں سے دوسرے کسی کو نہیں لایا گیا، بلکہ رب لایا گیا، اور اسی رب نے حل کر دیا کہ اس امتحان کے ممتحن خود حق تعالی شان ہوئے، اور اس کے حسماء حسنہ میں سے اس جگہ لفظ لا کر شان ربوبیت کی اشارہ کی طرف اشارہ کر دیا، جس کے معنی کسی چیز کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانا۔ رب کے جو لفظ ہے، رب کا جو مفہوم ہے، اسی میں ساری امت دھوکہ کھا جاتی ہے۔ انسان کا فائدہ اور نقصان اگر کسی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، انسان اس کو ہی اللہ تعالی، اس کو ہی اپنا معبود سمجھ لیتا ہے، اس کو ہی اپنا نافع اور دار سمجھ لیتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ ابتلا اور امتحان کسی جرم کی پاداش میں یا نامعلوم قابلیت کا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ شان تربیت اور ربوبیت کا منشا یہ ہے کہ ان آزمائشوں کے ذریعے اپنے خلیل کی تربیت کی جاوے، اور ان کے درجات اور مقامات، ان کو ان درجات اور مقامات تک پہنچایا جائے۔ پھر اس جملے میں مفعول کو مقدم کیا، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، تو ابراہیم چونکہ مفعول ہے، یہ ایک علمی بات ہے، ہر ایک کی سمجھ سے باہر ہے، اور فاعل کو مؤخر کیا، یعنی جو کام کرنے والا ہے اس کو مؤخر کیا، اور یہاں اللہ کی ذات ہے، رب ہے، تو ارشاد ہوا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی جلالت شان کو بیان فرمایا گیا اور نمایاں فرمایا گیا کہ جو ذات امتحان لے رہی ہے وہ رب ہے، اور جس ذات کا امتحان لیا جاتا ہے وہ بھی کم نہیں ہے، اللہ تعالی نے بھی ان کو اپنے یہاں ایک مقام عطا کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ امتحان کس عنوان سے لیا گیا؟ اس کے متعلق قرآن کریم میں تو صرف کلمات ہیں، کلمات کا لفظ آیا ربہو بکلمات، اس لفظ کی تشریح اور تفسیر میں حضرات صحابہ اور تابعین کے مختلف اقوال ہیں، اور اسی احکام الہیہ میں 10 چیزیں شمار کی ہیں کہ ان کے 10 بڑے امتحان لیے گئے، بعضوں نے 30 بتلائی ہیں، اور بعضوں نے کم و بیش کے 100 امتحان لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں کچھ اختلافات نہیں، وہ چیزیں سب کی سب ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک علمی مشغافیوں سے زیادہ قابل قدر اخلاق اور کردار کی عملی ثابت قدم ہے۔ یہی مضامین نے امتحان، جس کی تفصیل آگے بیان ہوئی، اس کے امتحانات کی طرح فنی مسائل ان کی تحقیقات نہیں بلکہ اخلاقی قدر اور عملی ثابت قدم کی جانچ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بارگاہ عز و جلال میں کہ جس چیز کی قیمت ہے وہ علمی مشغافیاں نہیں ہیں بلکہ عملی اور اخلاقی برتری ہے۔ ان مضامین میں، مضامین امتحان میں سے چند اہم چیز یہاں پر بیان کی جاتی ہے۔ حق تعالیٰ کو منظور تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خلت کا خلعت خاص عطا فرمایا جائے، اس لیے ان کو سخت امتحانات سے گزارا۔ پوری قوم کی قوم، اپنا خاندان، سب کے سب بت پرستی میں مبتلا تھے، سب کے عقائد اور رسوم سے مختلف ایک دین حنیف ان کو عطا کیا گیا کہ پوری قوم ان کے خلاف ہے، پورا کنبہ ان کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں حکم کہ تبلیغ کرو، قوم کی اصلاح کرو اور قوم کو توحید کی دعوت دو، اور اس کا بارے گرا آپ پر ڈالا گیا۔ آپ نے پیغمبرانہ جرات اور ہمت کے ساتھ بے خوف و خطر قوم کو خدا وحدہ لا شریک له کی طرف بلایا، بت پرستی کی شرمناک رسم کی خرابیاں مختلف عنوانات سے بیان کی، عملی طور پر بتوں کے خلاف جہاد کیا، پوری قوم کی قوم آمدۂ جنگ و جدال ہو گئی، اور بادشاہ وقت جو نمرود، اس کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال دیا اور آگ میں ڈال کر زندہ جلانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے خلیل نے اپنے مولا کی رضامندی کے لیے ان سب بلاؤں پر راضی ہو کر اپنے آپ کو آگ میں ڈلوانا یہ گوارا کیا، اور اللہ تعالی نے اپنے خلیل کو امتحان میں کامیاب پایا۔ تو آگ کو یہ حکم دیا، یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ جس وقت یہ حکم خداوندی آتش نمرود کے متعلق آیا تو حکم کے الفاظ عام تھے، کسی خاص آگ کی تعین کر کے حکم نہیں لگایا گیا۔ اس لیے پوری دنیا میں جہاں کہیں آگ موجود تھی اور عام آگ کے لفظ تھے، اس وقت کچھ عرصے کے لیے سب کے سب آگ اللہ تعالی نے ٹھنڈی فرما دی، اور نارے نمرود بھی اس زمرے کا فرد بن کر ٹھنڈی پڑ گئی۔ اس وقت دنیا کے اندر جتنی آگیں تھیں وہ تمام کے تمام ٹھنڈی ہو گئیں۔ اور قرآن میں لفظ ہے بردن و سلامن کا لفظ ارشاد فرمایا کہ ایسی ٹھنڈک بھی نہ ہو کہ جو حد اعتدال سے بڑھ جائے، اگر وہ برف کی طرح مہلک اور تکلیف دہ بن جائے گی تو ہمارے پیغمبر، ہمارے خلیل کو تکلیف ہوگی، اور اگر لفظ سلامن ارشاد نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ آگ برف کی طرح ایسی ٹھنڈی ہو جاتی جو بجائے خود رحمت کے ایک عذاب بن جاتی، جیسے جہنم میں آگ کے عذاب دیے جانے کا ایک طبقہ ہے جس کو زمحریر کہا جائے گا جاتا ہے، جس میں ٹھنڈک کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، جیسے بعض لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے پتھر پہ، برف کی سل پر سلا کر، یہ بھی ایک عذاب ہے، تکلیف ہے۔ اس امتحان سے فارغ ہو کر دوسرا امتحان لیا گیا کہ اپنا محبوب وطن چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے رضاء خداوندی کی تڑپ میں قوم اور وطن کو خیر باد کہا اور مکہ چھوڑ کر ماں اہل و عیال ہجرت کر کے شام چلے آ گئے۔ اب قوم و وطن کو چھوڑ کر ملک شام میں قیام کیا ہی تھا کہ یہ حکم ملا کہ بی بی ہاجرہ اور ان کے شیرخوار بچے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ لے جا کر یہاں سے کوچ کریں۔ جبرائیل امین آئے اور دونوں کو ساتھ لے کر چلے۔ راستے میں جہاں کوئی سبز جگہ آتی حضرت خلیل فرماتے یہاں ٹھہرایا جائے۔ جبرائیل فرماتے ہیں کہ یہاں کا حکم نہیں ہے، آگے چلیں۔ اور آگے چلتے چلتے جب وہ خشک پہاڑ اور گرم ریگستان آ جاتا ہے جہاں کسی وقت بیت اللہ کی تعمیر اور شہر مکہ کی بستی بسانا مقدر تھا، اسی ریگستان میں آپ کو اتار دیا جاتا ہے۔ آپ کے خلیل اپنے پروردگار کی محبت میں مسرور و مگن اسی چٹیل میدان میں بے آب و گیا بی بی کو لے کر اور بچے کو لے کر ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ امتحان اسی پر ختم نہیں ہوا بلکہ اب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب یہاں سے چلے جاؤ، بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ دو اور خود ملک شام کو واپس جائیں ہو جائیں۔ اللہ کا حکم پاتے ہی خلیل اللہ اس حکم کی تعمیل کے لیے نکل پڑے اور شام کی طرف روانہ ہوئے، اور تعمیر حکم میں اتنی بھی انہوں نے دیر اور تاخیر گوارا نہیں کی کہ بیوی کو اطلاع ہی دے دے کہ مجھ کو خداوندی خدا کا حکم ملا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب آپ کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں تو پکارتی ہیں مگر آپ جواب نہیں دیتے، پھر پکارتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس لک و دک میدان میں ہمیں اکیلے چھوڑ کر کہاں جاتے ہو، ہمارا کون ہے؟ اس کا بھی جواب نہیں دیتے، مگر وہ بھی خلیل اللہ کی بیوی تھے، سمجھ گئی کہ ماجرا کچھ اور ہے۔ کہنے لگی کیا آپ کو اللہ کا حکم ملا ہے یہاں سے جانے کا؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت حاجرہ نے اس موقع پر فرمایا جب اللہ کے حکم خداوندی کا علم ہو گیا تو نہایت اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ جائیے، مالک نے آپ کو چلے جانے کا حکم فرمایا ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اب حضرت حاجرہ اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ اس لکو دک جنگل میں وقت گزارنے لگی۔ پیاس کی شدت پانی کی تلاش پر مجبور کرتی تھی، بچے کو کھلے میدان میں چھوڑ کر صفا اور مروہ پر بار بار چڑھتی اور اترتی اور کہیں پانی کے آثار نظر نہیں آئے، اور پھر وہیں پر وہ دوڑ رہی تھی۔ دھوپ کی حالت میں 7 مرتبہ کی دوڑ دھوپ کے بعد مایوس ہو کر اس بچے کے پاس لوٹتی ہیں، اور صفا مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑنا اسی یادگار حاجرہ کے طور حاجرہ کی جو یادگار ہے اسی کے یادگار میں ہم لوگ بھی دوڑتے ہیں، جس کو سعی بین الصفا والمروہ کہتے ہیں۔ یہ واجب ہے عمرے میں بھی اور حج کے اندر بھی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنی دوڑ و دھوپ ختم کر کے وہاں آئی تو بچے کے پاس رحمت خداوندی نازل ہو چکی تھی، اور وہاں اس خشک ریگستان کی زمین میں ایک چشمہ اللہ تعالی نکال دیتے ہیں جس کا نام زمزم ہے، اور آج اس زمزم کے کنویں سے جانور اور انسان اور کئی لوگ پانی پیتے ہیں، اور ضروریات زندگی اس سے ہماری وابستہ ہے۔ نو مولود بچہ جن کو اسماعیل کہا جاتا ہے نشو و نما پاتے ہیں، کام کاج کے قابل ہوتے ہیں، تو حق تعالی کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ اپنے اس لاڈلے کو ذبح کرو۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ دیکھو پہلے امتحان میں بی بی ہاجرہ ثابت قدم رہی، یہ دوسرا امتحان میں ہے جس میں اصل معاملہ بچے کا ہے، تو بچہ بھی ثابت قدم رہتا ہے، اور ان کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے اسباب اختیار کرتے ہیں، اور وہ واقعہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ جب وہ چھری چلاتے ہیں اور چھری کی جگہ چھری کے نیچے انہوں اللہ تعالیٰ نے ایک میڈا جو جنت کا میڈا تھا حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے، اس میڈے کو لٹا کر اس کو ذبح کر دیا، اور اسی کے لیے ہم لوگ ان قربانیوں کو بھی کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑے کڑے امتحانات تھے، یہ اس طرح کا امتحان نہیں ہے کہ ایک آدمی امتحان گاہ میں بیٹھ کر ایک پرچہ لکھ دے، اس میں چوریاں بھی ہوتی ہیں۔ آج کل کے امتحان کیا ہے، یہ اصل امتحان جو پریکٹیکلی طور پر لیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی دوسرے بہت سے اعمال اور احکام کی پابندیاں آپ پر عائد کی گئیں، جن میں سے 10 خصائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام موسوم ہیں، جن کا تعلق کہ بدن کی صفائی ستھرائی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر اوپر اتاری گئی، جس کا تعلق پاکی سے ہے۔ خصائل فطرت حضرت خاتم الانبیاء علیہ السلام نے اپنی امت کو ان تمام امور کے لیے تاکید یا احکام بیان فرمائے ہیں، کسی موقع پر بیان فرمایا۔ ابن کثیر حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ پورا اسلام 30 حصوں میں ہے، یاد رکھو، جن میں سے 10 حصہ سورہ برات میں مذکور ہیں، 10 حصے سورہ احزاب میں مذکور ہیں، اور 10 حصے سورہ مومنین میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کا پورا حق ادا کیا اور ان تمام امتحانات میں پورے اترے اور کامیاب رہے۔ سورہ برات میں مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ وہ لوگ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، نیکی کی باتوں کی تعلیم دینے والے، بری باتوں سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی خیال رکھنے والے، اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ اس کے بعد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ یہ سورہ مومنون کے اندر ہے، جس میں یہ فرمایا کہ یقیناً مسلمانوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں، جو لغو باتوں سے برکنار رہنے والے ہیں، اور جو اپنے آپ کو پاک کرنے والے ہیں، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن اپنی بیویوں سے یا اپنی باندیوں سے، کیونکہ ان پر کوئی الزام نہیں ہے، ہاں جو اس کے علاوہ طلبگار ہو، ایسے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، ایسے ہی لوگ وارث ہیں جنت الفردوس کے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ احزاب میں جو فرمایا گیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچے مرد سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے یا خشوع کرنے والے مرد، خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اپنے حفظکالوں کی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، ان تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا. یہ تیسرا. مفسر القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس اس ارشاد سے معلوم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے جتنی علمی عملی اخلاقی صفات مطلوب ہیں وہ ان تینوں صورتوں کے چند آیات میں جمع کر دی گئی، اور یہی صفات وہ کلمات ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا. ان آیات کے متعلق قابل غور سوالات میں سے دو سوالوں کا جواب یہاں ہوا ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ اس امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کا درجہ اور مقام کیا تھا؟ وہ تو خود قرآن کریم نے واضح کر دیا، وہ ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جس نے وہ امتحان پورا کر دکھایا. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس پر جو انعام ملا اس کو بیان فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما. امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں، آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں. آگے اللہ کسی جگہ فرماتے ہیں وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، ہم نے ان میں سے ائمہ بنائے، یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کو اچھے کاموں کی ہدایت کرتے تھے جبکہ وہ رکنے والے تھے، جمنے والے تھے اللہ کے احکام پر. یہاں صبر سے مراد صبر، وہ جو اللہ کے احکام پر جمع جائے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین کرنے والے تھے. پانچواں سوال یہ تھا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو منصب امامت اور پیشوائی دینے کے لیے جو ضابطہ ارشاد ہوا وہ یہ ہے کہ امامت اور پیشوا کی حیثیت سے اللہ تعالی، یہ اللہ کی خلافت ہے، وہ ہر کسی ایسے شخص کو نہیں دی جاتی جو اس کا اہل نہ ہو. جو آدمی کسی چیز کے پڑھانے کا اہل نہ ہو اس کو وہ کتاب دے دی جائے. تو یہ کلا خنزیر کے پر کتابوں کے ڈھیر کا رکھنا ہے، یہ غلط ہے، یاد رکھو. میں نے گزشتہ ہفتے کہہ چکا ہوں یہ باتیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے. ہم لوگ ملت ابراہیمی کے اندر ہیں، بنو اسماعیل میں سے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نبی ہیں اور نبی آخر الزمان ہیں. اللہ نے ہمیں انہی کی امت میں سے بنایا ہے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس دنیا کے امام بنیں تو ہمیں وہ تمام کام کرنے پڑیں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیے ہیں اور اس پر جمے رہے. دنیا ہے، امتحان آتے ہیں، ہم پر وہ امتحان میں تو نہیں آیا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آیا کہ ان کو ایک دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا گیا. ہمارے پر وہ امتحان نہیں آئے، اور اللہ تعالیٰ ایسے امتحان سے ہماری حفاظت فرمائے. ہم لوگ کمزور ہیں، لیکن اگر ایسا امتحان کبھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے اس کے اور ایمان کا جو دامن ہے، اسلام کا جو دامن ہے، وہ ہم سے نہ چھوٹے. یہ اصل میں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر جمائے رکھے. اس وقت ہم لوگ اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نمازوں پر آ جائیں، اللہ کے دین پر آ جائیں، اللہ کے جتنے احکام ہیں اس کو پورا کرنے والے بن جائیں، فرائض کو واجبات کو کم از کم کر لو تو دوسری چیزیں آسانی سے آ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بے انتہا آسان فرما دیں گے ہمارے لیے. اور دنیا کے اندر کی جو کامیابی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے دیں گے، اور دنیا کی خلافت جو ہمیں دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ اسی میں منحصر ہے کہ ہم لوگ ان تمام امتحان میں کامیاب ہو جائیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، تبھی وہ خلافت کے ہم حقدار بنیں گے، ورنہ ہم میں اور جانوروں میں اور دوسری قوموں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اس لیے ان امتحانات کے اندر کامیاب ہونا، اپنے تعلق کو خالق کائنات سے جوڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کون دوسرے لوگوں کی طرف جا کر اور دوسرے لوگوں سے اپنی باتیں منوانا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یاد رکھو، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے مانگو، اللہ ہی دینے والی ذات ہے. جب تم ایک درجہ اور ایک دروازہ کھولو گے محتاجگی کا لوگوں کے لیے، دوسرے تمام محتاجگی کے دروازے آپ کے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور اگر تم نے اپنے آپ کو لگا دیا اللہ کی بارگاہ کے ساتھ، تو یاد رکھو کہ پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمیں سخرر سرخرو فرمائیں گے اور آخرت میں بھی ہمیں سرخرو فرمائیں گے۔ یہ آج کی آیتوں کی کچھ تشریح ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کے بعد والی جو آیتیں ہیں اس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ مومن سریغت جو ہمارے عبدالخالق پٹیل کی والدہ ہیں، ان کو بیمار ہیں، دوسرے بہت سے لوگ بیمار ہیں گھروں پر، ہسپتالوں میں، اور جن جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے سب کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ جن کا انتقال ہوا ہے حق تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرمائے، تاحد نظر ان کی قبروں کو وسیع اور کشادہ فرمائے۔ جن لوگوں جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائما نصیب فرمائے۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں اللہ دور فرمائے۔ بہت سے لوگ ہیں پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ بے انتہا آسان فرمائے اور مشکلات کو آسان فرمائے۔ مصائب میں ہیں، ان مصائب سے اللہ تعالیٰ ان کو چھٹکارا عطا فرمائے۔ اس پینڈیمک سے اللہ تعالیٰ ہمیں چھٹکارا دے، اس بیماری سے، اس وبا سے اللہ تعالیٰ پوری امت کو، پوری مخلوق کو اور پورے عالم کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس سے اپنے امن میں اور حفاظت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ مسجد کے لیے جو آپ کے سامنے یہ کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مسجد پر جو قرض ہے وہ اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ اس کو پایا ایک تکمیل تک پہنچائے۔ آج تک کے خطاؤں کو اللہ تعالیٰ ہماری معاف فرمائے۔ جو لوگ بچے بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بچے بچیوں کو اپنا اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ان کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔